الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین وزرات آج سورة توبہ کی ابتدا ہو رہی ہے یہ بھی مدنی سورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری دور میں نازل ہوئی ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے پچھلی سورت یعنی سورہ الانفال کا تکملہ ہے غالباً اسی لیے عام سورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ الانفال کی تلاوت کرتا چلا رہا ہو اس یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے البتہ اگر کوئی شخص اس سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بعض لوگوں نے سورت کے شروع میں بسم اللہ کی بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے وہ بھی بنیاد ہیں اوپر جو طریقہ لکھا گیا یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا جس سے انہیں ان کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی عزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی یہ جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے ان کے دل سے اسلام کی خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور جوگ در جوگ مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے اس سے جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لینا لگا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دن باقی نہ رہنے پائے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا سب سے پہلا ہدف یہ فرمایا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جن نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو شان مظالم کا نشانہ بنایا تھا ان کو اس صورت کی شروع مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکامات دیے گئے اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود نظارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ میں مرحلہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی دی جس کا آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشقدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس موم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں اس صورت میں ان کی بدعنوانی کو بھی تشدد بام کیا گیا اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی برات اس لیے کہ اس میں شروع میں مشرقین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہیں تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 14 شهرا واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس سورت کے تعارف میں پر بیان کیا گیا ہے جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا چنانچہ آیت میں بچے کھڑے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لیتے، اگرچہ مشرکین وہ تھے جن نے مسلمانوں کو مٹانے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی تھی، ان پر وحشیانہ ظلم ڈائے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں جن کی تفصیل ان آیتوں میں آئی. ان مشرکین کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم ان مشرکین کی جن کے ساتھ مسلمان نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا. ایسے مشرکین کو 4 مہینے کا مہلت دی گئی، ان 4 مہینوں میں اگر اسلام لانا چاہے تو اسلام لے، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہے تو اس کا انتظام کر لے، اور اگر دونوں کام نہ کر سکے تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا. بے دوسری قسم ان مشرکین کے جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا لیکن اس میں کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا. اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا، اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوگا جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے. سورۃ توبہ کے پہلے اور دوسرے آیتیں دو قسموں سے متعلق ہے. تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اسی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا. ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اس کے وہ اس کے بعد حرم کا محرم کا مہینہ آنے والا تھا، اس میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت دی گئی. انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کے عذر جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی. ایسے لوگ کے بارے میں آپ آیت نمبر 4 میں حکم دیا گیا کہ ان کو معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے ان کو پورا کیا جائے، اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے. مثلا قبیلہ کنانہ کے وہ چھوٹے قبیلے، دو چھوٹے قبیلے بنو ضمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسی معاہدہ تھا، ان کے طرف سے کوئی بدعہدی کسی سامنے نہیں آئی تھی. ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مدت دی گئی. ان چاروں قسم کے اعلانات کو براہ راست برات یا دستبرداری کے اعلان کہا جاتا ہے. دستبردار لہذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک کی اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. دستبرداری کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر مختلف مددوں کی ابتدا اس وقت سے فرمائی جب ان کو ان سارے احکام کی اطلاع ہو جائے. پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ اعلان حج کا موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے، اس وقت تو مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد حج 9 ہجری میں ہوا. اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج بنا کر بھیجا تھا. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس مقصد سے روانہ فرمایا کہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دے. وجہ یہ تھا کہ عرب میں یہ معمول تھا کہ اس شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا اور اسے ختم کرنا تو یہ ضرور سمجھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز. اس لیے آپ سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. وہ اذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ فإن تبتم خير لكم إن تولتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر من الذين كفروا بعذاب أليم. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسانوں تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا اور اس کے رسول بھی. اب اس میں مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم نے ابھی بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.